أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر أنا أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا فلا تعجل عليهم إنما نعد لهم عدا يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا وكم أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا صدق الله العظيم.
نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وذكرهم بأيام الله محترم علماء اكرام معزز سامعين ہمارے محترم استاذ اور شیخ حضرت مفتی رضا الحق صاحب حفظه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تمام تعریف اللہ عز و جل کے لئے ہے صلاة اور سلام نبی علیہ السلام کے مقدس ذات پر. آج کے اسلامی تاریخ 20 رجب ہے اور یہ آخری عشرہ رجب کی کیا کیا حادثات واقعات پیش آئے اور انشاءاللہ آخر میں یہ کرونا وائرس کے بارے میں کچھ باتیں انشاءاللہ. جب ہم مطالعہ کرتے ہیں اپنی تاریخ کی اور تاریخ کا مطالعہ کرنا بہت ہی ضروری ہے تاکہ پتہ چلے کہ آئندہ ہم وہی غلطیاں نہ کریں. تو بائیس تاریخ کو جو ہے رجب کی اور سن 7 میں 60 میں امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال ہوا. کون ہے سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ؟ وہ جلیل القدر صحابی کاتب الوحی اور جنہوں نے امت کو سنبھالا 20 سال تک تقریباً. سیدنا حسن رضی اللہ تعالی عنہ پیارے نواس مصطفیٰ حبیبنا صلی اللہ علیہ وسلم کی بخاری شریف کی روایت ہے, مصطفیٰ حبیبنا صلی اللہ علیہ وسلم خطاب فرما رہے تھے صحابہ کو اور منبر پر سیدنا حسن رضی اللہ عنہ بھی تشریف فرماتے, تو فرمایا ان ابن ہذا سید لعل اللہ ان یصلح به بین فئتین من المسلمین, کہ یہ میرے صاحبزادہ مطلب نواسا یہ بھی سید ہے, اس وجہ سے ہم اہل سنہ و جماعہ کو سیدنا حسن سیدنا حسین بجائے امام حسن امام حسین جائز تو ہے, لیکن حدیث میں یہی ہے الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ, صحیح روایت ہے ترمذی شریف کی, تو یہ الفاظ سے موسوم کرنا چاہیے. تو بہرحال تو فرمایا کہ یہ نواسا میرا سیدنا حسن رضی اللہ عنہ ورضا, اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے سے جو ہے مطلب یہ ہے دو جماعتوں کے درمیان اصلاح لائیں گے. تو یہی ہوا کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے 1947 میں, اور جو ہے 17 تاریخ کو پھر سیدنا حسن رضی اللہ عنہ امیر المؤمنین بنے, اور پھر اس کے بعد چند مہینے کے بعد پھر ہم دیکھتے ہیں 41 سال میں, اس وجہ سے 41 کو ہم کہتے ہیں عام الجماعہ, ایک امت اور ایک امیر المؤمنین ایک خلیفہ. امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جماد الاولا 41 سے لے کر رجب تک جو ہے تقریباً 20 سال امت کے کام کو سنبھالا, اور سینہ حسن سینہ حسین سب نے جو ہے بیعت لی سے امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر. تو آج کل یہ بہت افسوس کی بات ہے کہ اور ہمارے لوگ بھی نکالی اتارتے ہیں, ہم دیکھتے ہیں یہ شیو شیطان و خبیصوں نے کیا کیا, انہوں نے کہا 22 رجب کو کھیر پوری کا فاتحہ ہے اور یہ ہے, تو ہم دیکھتے ہیں ہمارے بعض سنی بھائی بھی اس چیزوں میں مبتلا ہے, وہ کہتے کہ ہم امام جعفر کا فاتحہ کر رہے ہیں کھیر پوری کر رہے ہیں, یہ اس کی کوئی بنیاد اساس ہے ہی نہیں اسلام میں, بلکہ ہم تشہیر اور ترویج دے رہے ہیں اس چیز کو چیزوں نے شیعہ نے ایجاد کیا. تو ہم ہمیشہ ان چیزوں سے پرہیز کریں. آپ کو جو ہے عیسالی ثواب کرنا ہو تو جس وقت کرنا ہو تو بھائی 22 تاریخ کی کیا خصوصیت ہے, بلکہ عنوان تو یہ ہے ان شیعوں کی جیسے کہ جو ہے وہ خوشی منا رہے کہ اس دن جو ہے امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ اللہ تعالی کے پیارے ہو گئے. تو ہم دیکھیں کہ کیسے کیسے پروپیگنڈا, اور خود ہمارے لوگ جو ہے اس کو تمیز نہیں کر سکتے ہیں کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے, تو اس کا ہمیشہ خیال رکھنا چاہیے, اور خود اپنے خاندانوں متعلقین کو یہ بتا دے کہ یہ پور کھیری اور یہ سب جو کھیر پوری کی کوئی جگہ نہیں اسلام میں. تو یہ ہوا 22 تاریخ کو. آگے ہم جا کر دیکھتے ہیں 25 تاریخ کو رجب کا, اور جو ہے 261 میں 261 میں امام مسلم بن حجاج رحمہ اللہ اللہ کے پیارے ہو گئے. امام بخاری رحمہ اللہ کا مایا ناز تب تلمیذ اور شاگرد امام مسلم رحمہ اللہ ایک روز خوشی کے موقع فرمایا دعنی یا امیر المؤمنین فی الحدیث اقبل یدیک و رجلیک, فرمایا اپنے استاذ محترم سے امام مسلم نے امام محمد بن اسماعیل بخاری رحمہ اللہ کو, آپ مجھے اجازت دیجئے یا امیر المؤمنین فی الحدیث آپ کے بوسہ میں بوسہ دوں آپ کے قدمین کو بھی اور یدین کو بھی ہاتھوں کو بھی. تو اس طریقے سے اتنا ادب تھا. تو یہ امام مسلم رحمہ اللہ اور ان کے وفات کا بھی ایک المناک واقعہ ہے. ایک حدیث کی تلاش جستجو کر رہے تھے امام مسلم جو ہے, کہتے ہیں کہ 204 میں بعض کہتے ہیں 206 میں جو ہے میلاد ہوئی پیدائش ہوئی, تو مطلب یہ ہے کہ 57 سال اور اس طریقے سے اللہ کے پیارے ہو گئے. تو اتنے کھجور کھا رہے تھے منہمک تھے حدیث کی تلاش میں, اور اس طریقے سے جو ہے اللہ کے پیارے ہو گئے. تو یہاں پر بھی ایک سبق سیکھنے کی ہمارے لیے 640 میں, یہ انگلش حساب سے گریگورین کیلنڈر میں ہم دیکھتے ہیں سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے سے لے کر 1500 تک 1500 تک جو ہے ایران تھا سنی ملک, اور سنی ایران نے کیا دنیا کے لیے. سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے تشریف لائے, امام ابو حنیفہ کے خاندان وہاں سے, شیخ عبدالقادر جیلانی رحمہ اللہ کے خاندان وہاں سے, امام مسلم بن حجاج نسپور تو ایران کا ہے, امام ابن ماجہ قزوین یہ بھی ایران کے ہیں. تو آپ ملاحظہ فرمائیں امام محمد بن حسن شیبانی تو ری میں مدفون ہیں, تو یہ سب جو ہے ہمارے ہی اکابر صحابہ تابعین اولیاء اللہ ائمہ مجتہدین یہ ہے سنی ایران کی خدمات اس کو ہم کبھی نہ بھولے اور فراموش نہ کریں کہ ایران نے کیا کیا لیکن جب اسماعیل صفوی آئے شیطان کمبخت اور پھر جو ہے تمام تاریخ کو مسخ کر دیا تو یہ 520 سال سے یہ چلا آ رہے اور آج آپ کے سامنے ہیں کہ 83 ملین 83 ملین لوگ شٹ ڈاؤن بالکل سب کو کسی کو اجازت نہیں ان کی مٹا کی وجہ سے بدکاری کی وجہ سے بدفعلی کی وجہ سے اور اذا ظہرت الفاحشہ فی قوم سلط اللہ علیہم الوباء یہ صحیح حدیث ہے جامع صحیح میں تو جب کسی قوم میں فاحشہ عام ہو جائے تو اللہ تعالیٰ ان پر ایسے وبا جو ہے مسلط کر کے دیتے تو یہاں پر تو یہی ہوا ہے تو ہمارے لیے یہ عبرت ہے اور ہمیشہ ہم مقابلہ مقارنہ پیش کریں دنیا کو سنی ایران کی تاریخ روشن ہے اور شیعوں کی ایران جو ہے ایک اندھیرا پن ہے اور سنی مظلوم ہے تو یہ ہے امام مسلم رحمہ اللہ آپ جا کر پوچھیں امام مسلم کا قبر کہاں امام محمد بن حسن شیبانی نام نشان تک کسی کوئی نہیں بتا سکتے ہیں ہم نے بھی تلاش کی اور علماء نے تلاش کسی کو نہیں مل سکتے انہوں نے نام نشان ختم کر دی تو یہ امام مسلم کی خدمات ہم کہتے ہیں رواہ شیخان امام بخاری امام مسلم رحمہ اللہ تو ہم ہمیشہ ان کے احسان کو یاد رکھیں اور فراموش نہ کریں امام مسلم کی خدمات نیساپور کے تھے پھر ہم آگے جائے جو ہے 27 تاریخ کو رجب کی جب میں پہلی مرتبہ گیا تھا مسجد الاقصی بیت المقدس ایک بہت پیارا جملہ تو ایک فلسطینی نے مجھے دی تھی کہا کہ دیکھو اس جگہ پر جہاں پر آپ ہو فتحہا عمر بن الخطاب وحررہا صلاح الدین ومن یحررہا الان کہ یہ مقدس زمین جو ہے سینا عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں وہ فتح ہوا مطلب یہ ہے 637 میں جب سینا عمر رضی اللہ عنہ مدینہ منورہ سے تشریف لائے گریگورین کیلنڈر میلادی اور پھر صحابہ جب استقبال کے لیے سینا عمر فتح ہوا کپڑے پیدل چل رہے تھے خادم جو ہے سوار تھے صحابہ تابعین وہاں پر تھے سب نے اللہ اکبر اللہ اکبر آج تک اس مسجد الاقصی کے سامنے جو جبل اور پہاڑ ہے نام ہے جبل مکبر اس وجہ سے کہ انہوں نے صحابہ تابعین نے اللہ اکبر کہا وہاں سے جو صدا آیا اور پھر کہا کہ تکبیر کی آواز وہاں سے بھی آئی تو اب آج تک اس پہاڑ کا نام جبل مکبر ہے لمبا واقعہ خیر صفیہ انس نے چابی دے دی اور پھر سینا عمر اور ان کے درمیان آج کہتے ہیں ہم ارہابی ہیں ہم ٹیررسٹ ہیں دہشت گر ہیں آپ یہ دو واقعہ ان کے سامنے پیش کریں سینا عمر اور سفرینس جو کرسچن تھے کہا کہ جو ہے یہ میثاق عمر ہے تمہارے گرجے سب چیزیں محفوظ رکھیں گے تم لوگ کو اجازت ہے ہم کسی کو منہدم نہیں کریں گے تمہارے گرجے کی ہم نے حفاظت کی تو 637 سے لے کر جو ہے ہم دیکھتے ہیں مسلمان کے ہاتھوں میں 1099 تک یہ میلادی گریگورین کیلنڈر تو اتنے سالوں مسلمان کے ہاتھوں میں پھر 1099 میں سلبیین کروسیڈرز آئے اتنے خون ریزی کی کہ خون بہ رہا تھا پانی سے زیادہ وہاں کے نالے وغیرہ میں فلسطین میں اور بیت المقدس میں اور جو ہے 88 سال تک 88 ایئرز تک جو ہے نہ مسجد نہ جمعہ مسجد الاقصی نہ اطراف میں اللہ جل وعلا نے انتخاب فرمایا ایک آدمی صلاح الدین ایوبی جو تبسم بھی نہیں فرماتے تھے بہت کم مسکراتے تھے کسی نے پوچھا صلاح الدین اب تبسم بھی نہیں کہا کہ میں کیوں تبسم کروں جب پر مجھے یہ غم مسلط ہے کہ ہمارے الارض المقدسہ غیروں کے ہاتھ میں ہے دشمنوں کے ہاتھ میں ہے حالانکہ عمرہ کے لیے بھی نہیں گئے مکہ بھی نہیں گیا حج کے لیے بھی نہیں نہ مدینہ منورہ لیکن تاریخ ہم نہیں لکھ سکتے ہیں جب تک اس کا نام ہم ذکر نہ کریں 27 رجب کو آپ جا کر مطالعہ فرمائے حطین اسقلان عکا یہ سب جگہ کو انہوں نے فتح کی پھر جو ہے 27 تاریخ جو کہ مشہور ہے البتہ اختلاف ہے علماء کی لیکن مشہور تو یہی عوام میں تو 27 تاریخ جو معراج تو اس میں رات کو جو ہے اس دن کو یہ صلاح الدین ایوبی رحمہ اللہ نے اللہ تعالیٰ نے ان کے ہاتھ پر فتح نصیب کی اور یہ 1187 ان لوگوں کے قبضے کے بعد اور پھر آزادی وحررہو صلاح الدین 88 سال کے بعد آپ خطبہ ارشاد فرمائیں گے کون سی آیت سے آپ شروع کریں گے یہ تو ان کی کرامت ہے صلاح الدین ایوبی کی کہ جب خطبہ کے لئے نور الدین زنگی کی منبر پر گئے نہ ایک کیل تھا اس میں حالانکہ لکڑی کا تھا یہ میں نے خود دیکھا اس منبر کو ایک ٹکڑا چونکہ یہودی نے جلا دیا تو خیر جو ہے جب خطبہ شروع کیا تو فرمایا فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ اللہ تعالیٰ نے ان ظالموں کی نام نشان کو جو ہے ٹکرے ٹکرے کر دیا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ہم تو بس اللہ تعالیٰ کی تعریف کرتے ہیں تو یہ ہے پھر صلاح الدین ایوبی کی کرامت 1187 آج 2020 چل رہا ہے آپ خوب حساب لگا لیں مسجد الاقصا میں تعمیر کی باتیں کر رہا ہوں مسجد الاقصا آگے ہے قبۃ الصخرہ دوم آف دا راک پیچھے ہے اس کے پیچھے کنیسۃ القیامہ ہے ہولی سفال کا یہ ابھی ایسٹر آنے والا ہے تو یہ مسیحی نصارہ کرسچن یوں کہتے ہیں کہ الیاذ باللہ الیاذ باللہ نقل الکفر کفر نباشر نقل الکفر لیس بکافر تو خیر یہ لوگوں کا کہنا یہ ہے یہ مسیحی نصارہ کا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو صلیب پر چڑھایا گیا پھر وہاں پر دفن کیا گیا تو اس جگہ پر میں خود اندر بھی گیا تھا اللہ کے فضل تو دیکھنے کے لیے سب یہ شیطانی کرتے ہیں تو ہم جب گئے تو یہ سب تاریخ بھی بتاتے ہیں تو یہ سب سے مقدس جگہ ہے نصارہ کے یہاں ہولی سفالکہ اور کنیسۃ القیامہ عربی میں ان کا اس کی چابی انہوں نے کہا صلاح الدین تمہارے اندر اتنا عدل اور انصاف ہے اور ہمارے درمیان تو بس تحسبون جمیع و قلوبون شتا ہے تو ہمارے درمیان تو بہت زیادہ اختلاف تو اس وقت 1187 سے لے کر آج تک تو تقریباً 1000 سال تو وہ چابی جو ہے ان کے سب سے مقدس گرجا کا چابی ابھی تک مسلمانوں کے ہاتھ میں یہ صلاح الدین ایوبی کی کرامت ہے اس وقت سے لے کر آج تک جو ہے انہوں نے خود اعتراف کیا تو یہ واقعہ پیش آیا تو جب ہم باتیں کریں رجب میں جہاں کے بھی تو یہ صلاح الدین کا حصہ جو ہے ضرور بھی بتا دیجئے کہ انہوں نے کیسے کیسے کارنامے انجام دی اور پھر مدفون ہے وہاں امیہ مسجد جو ہے بنی امیہ کی مسجد دمشق میں تو اس کے باہر جو ہے اور وہاں جو کتبہ ہے بود ہے لوحہ ہے تو وہ جرمنی المانیہ حکومت ہیں سیلدن دا جسٹ ہم بھی مانتے ہیں الفضل ما شہیدت بی الاعداء کہ تم اتنے منصف آدمی تم نے کمال کر دیا اے صلاح الدین تو دیکھئے کہ یہ لوگ بھی اعتراف کرتے ہیں ہمارے یہاں ایسے ایسے لوگ لیکن مسلمان نہیں جانتے افسوس کی بات تو یہی ہے 30 تاریخ رجب کو 204 میں الامام محمد بن ادریس الشافعی اللہ کے پیارے ہو گئے وما ادراک من الشافعی کون ہے الامام الشافعی امام شافعی رحمہ اللہ کی پیدائش 150 میں غزہ میں اور بالکل ابتدائی عمر میں ان کے والد ماجد صاحب ادریس جو ہے اللہ کے پیارے ہو گئے والدہ محترمہ غزہ کو چھوڑ کر پھر یہاں تشریف لائے مکہ مکرمہ ہم جانتے ہیں ہماری تاریخ اپارٹھائڈ نسل پرست حکومت وہاں امام شافعی رحمہ اللہ کے تقریباً سب سے پہلے استاد ایک افریقن حبشی مسلم بن ابراہیم الزنجی تو وہاں پر 7 سال کی عمر میں 7 years کی عمر میں حفظ قرآن پاک 10 سال کی عمر میں موتا امام مالک کو حفظ کیا 15 سال کی عمر میں بعض اساتذہ نے کہا اے شافعی تم تو اب قری ہو تم تو جینیس ہو کہ ہم تجھے اجازت دیتے افتاء کی بھی فتوہ بھی دے دو یہ الامام الشافعی رحمہ اللہ فرماتے خود الامام الشافعی کہ جب میں مکہ میں تھا تو میں بہت زمزم پیا کرتا تھا اور میں نے 3 دعا کی اللہ کی بارگاہ میں بیت اللہ کے سامنے یا اللہ علم وافر نصیب فرمائے اور اللہ نے کیسے چمکایا ہم نے دیکھا کتابوں میں امام احمد بن حنبل جو ان کے سب سے زیادہ مشہور میاناس تلمیذ جب امام شافعی 199 میں 200 میں بغداد کو خیر باد کہا اور مصر کی طرف گئے تو پوچھا کہ ہم کس کے پاس رجوع کرے کہا کہ جاؤ امام احمد بن حنبل کہ وہ افقہ اور اعلم اور اتقا ہے اتنے زبردست آدمی ہے یہ امام احمد بن حنبل تو سب امام احمد بن حنبل کو پوچھا اب ہر روز امام شافعی کون ہے امام الشافعی تو فرمایا امام احمد بن حنبل نے الشافعی کا شمس للدنیا جیسے سورج نے دنیا کو چمکایا امام شافعی رحمہ اللہ نے اپنے علم سے تقوی سے دنیا کو چمکایا تو یہ ہے الامام الشافعی رحمہ اللہ 199-200 میں پھر بغداد کو چھوڑ کر وہاں پر گیا مصر میں 204 میں اللہ کے پیارے ہو گئے تو ہم یہ بھی نیت کرے کہ چاروں خلفاء اور چاروں ائمہ کے قبر مزارات پر ہم جائے پھر انشاءاللہ ہمارا ایمان بھی تازہ ہو جائے گا ان کی خدمات کو ہم کبھی نہیں بھول سکتے یہی الامام الشافعی رحمہ اللہ علماء نے لکھا ہے مقدمہ ہے ہدایہ میں کہ جس دن امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ اللہ کے پیارے ہو گئے اسی دن الامام الشافعی رحمہ اللہ کی پیدائش لیکن دل میں کیا وقار کیا عظمت امام ابو حنیفہ کا فرمایا امام شافعی رحمہ اللہ الناس عیال لابی حنیفہ فی الفقہ کہ لوگ تو بچے ہیں امام حنیفہ کے فکر میں جب ایک مرتبہ وہاں پر گیا اعظمیہ میں جہاں پر امام صاحب مدفون ہے عراق میں امامت فرمایا الامام محمد بن ادریس الشافعی تو اس دن جو ہے قنوت تلاوت نہیں فرمائے فجر میں حالانکہ ان کے یہ تو کرنا چاہیے تو کسی نے پوچھا امام صاحب آج آپ نے نہیں کی تو کیا فرمایا تعظیما لصاحب هذا القبر یہ اتنا امام جلیل القدر امام ہے تو اس کی ادب میں دیکھیے یہ ہے کہ ادب ایک دوسرے کے ساتھ اخلاص اور یہ وہ سب تو یہ امام شافعی کی کتابوں کے مطالعہ کرنا چاہیے یہی امام شافعی آپ مطالعہ فرمائے دیوان الشافعی میں فرمایا یہ شیعوں کے بارے میں ان کان الرفض حب آل محمدی فلیشہد ثقلان انی رافضی اگر سچے یہ ہوتے اپنے دعوے میں یہ شیعہ روافض کہ وہ پکے سچے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آل کی محبت میں تو زمین آسمان انسان جن سب جو ہے گواہ رہے میں محمد بن ادریس بھی رافضی لیکن جھوٹے ہیں اتنے کس نے قتل کیا سیدنا حسین کو کس نے جو ہے قتل کیا سیدنا علی کو یہ سب شیعوں کی حرکت ہے شیطانوں کی تو یہ جھوٹے ہیں تو اس وجہ سے ہم بھی ان کے خلاف ہیں تو ہم جو ہے ان کی تاریخ دیکھے الامام الشافعی رحمہ اللہ کی تو یہ تو ہو گیا رجب کا اب پوری دنیا میں ایک لفظ ہے مرد ہو عورت ہو بچہ ہو بوڑھے مسلمان غیر مسلم کرونا کو زیادہ تلفظ کرتے بلفظ اللہ تعالیٰ کے قرآن میں اسباب اور اس کا حل اور آگے کیا ہے تو یہ اللہ جل وعلا نے فرمایا وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم کہ جب مصیبت آ جائے تو ہمارے کرتوت کی وجہ سے ہمارے اعمال کی وجہ سے دو چیزیں بہت قابل غور ہیں ایک تو ہم دیکھتے ہیں ہم سب یہ ممالک میں گئے اللہ کے فضل سے چین میں آپ جا کر دیکھیں کہ چوہا ہو کتا ہو خنزیر ہو کہتے کہ جو بھی چیز حرکت کرے وہ کھا لیتے تو ہم مسلمان حلالا طیبا ہم اپنے آپ کو پوچھیں اپنے دلوں کو پتولے ہم میں سے کون اتنے ہیں کہ ہم بہت خیال احتیاط کرتے ہیں جو بھی آئے سامنے کھا لیا یہ بھی حلال تو ان پٹ آؤٹ پٹ جو اندر جائے گا وہ نکلے گا کلو من الطیبات وعملوا صالحا تو ہم جو ہے طیبات کا بہت ہی خیال کرے پھر جو ہے رغبت ہوگی اعمال صالحہ ورنہ ہم خود دیکھتے ہیں مفجر میں اور یہ وہ سب اکثر مسلمان جو ہے کسی نے ایک ولی اللہ کو پوچھا فجر میں ہوا اور جو ہے سب بہت صاف ہے کہا کہ ہاں چونکہ منافقین اور کافرین سب سو جاتے ہیں پکے مسلمان جاگتے ہیں تو اس وجہ سے معاملہ صاف ہوتے ہیں تو دیکھیے کلو من الطیبات واعملوا صالحا تو ہمارے لیے مصطفیٰ حبیبنا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی نواسا سیدنا حسن رضی اللہ عنہ کو فرمایا حدیث ترمذی شریف کی صحیح حدیث دع ما یریبک الی ما لا یریبک جس چیز میں شک ہو آپ ان سے پرہیز گریز کریں اور جس چیز میں شک نہیں ہے اس کو آپ تناول فرمائیں مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وابصہ رضی اللہ عنہ کو استفتی قلبک استفتی نفسک تو یہ سب صحیح حدیث ہے مسند احمد کی روایت ہے وہ ان افتا کرنا لیکن ہم نے جو ہے کلم کلا جو بھی سامنے آیا وہ بھی ہضم کر لی تو اس کا کل میں نے تقریر کی یہاں جمعے کے روز میں نے کہا آپ لوگ افریقانس تو جانتے ہیں تو آج کل ہم یہ ریسٹوران یہ مطعم یہ ہوتیل میں گئے اور سب اتنا صاف شفاف لیکن پیچھے جا کر دیکھے نہ ہاتھ دھوتے ہیں نہ استنجا کرتے ہیں کچھ بھی نہیں کرتے ہیں اور آج پھر یہ لوگ سب کہتے کہ ہاتھ دھو یہ کرو یہ کرو بھئی اسلام کی محاسن ہم بیان کریں ہمارے یہاں وضو ہے ہمارے کھانے سے پہلے ہاتھ دھونا ہے کھانے کے بعد ہاتھ دھونا ہے ہمارے یہاں غسل ہے جتنا اسلام نے تاکید کی طہارت پر کسی دین نے نہیں کی تو جو ہمارے پاس سب سے بہتر ہے ہم سب کے سامنے پیش کرے یہ روشن مثال ہے تمہارے لیے یہ انسان تم کو اپنے آپ کو بچانا ہو معاشرہ کی حفاظت کرنا تو یہ ہے اسلام ایک فطری زندگی اور تم لو جو لو لائے وہ سب جو ہے نے پوری انسانیت کو برباد کر دیا تم خود دیکھتے ہو تو یہ ہم پیش کرے تو میں نے کہا افریقانس میں ہم کہتے ہیں بیت بلنک بنس تنگ تو یہی تو حالت ہے آج کل اور ہم جا کر ایسے ایسی جگہ پر کھاتے ہیں اور جائز کہتے ہیں اور یہ وہ کیا کیا اور یہ گڑبڑی تو خود ہم خود سوچے تو یہ ایک چیز دوسرے ہم دیکھیں نکاح کی تعریف کو انہوں نے مسخ کر دی کہا کہ مرد عورت نہیں انسان انسان کے تو میڈم ایڈم اینڈ ایف ایڈم اینڈ سٹیف میڈم اینڈ ایف تو سب جائز کر دیا ان شیطانوں نے مرد مرد کے ساتھ حضرت عورت عورت کے ساتھ مرد تو کہا یہ سب جائز استغفراللہ تو دیکھیے جب انسان ثم رددناہ اسفل سافلین تو مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت فرمایا کہ جہنم کیوں جائیں گے لوگ تو فرمایا الاجوفان الفم والفرج تو ہم دیکھے اسلام کی محاسن ہم جو ہے اپنی زبان کو قابو میں رکھے کھانے پینے کا بہت خیال کرے حلال ان طیبہ فرج کی حفاظت کرے آپ دیکھیں گے معاشرہ میں کتنا فرق آئے گا فلولا ہمارے حالت ہم خود اپنی کو دل فلولا جاءہم بأسنا تضرر جب ایسی حالت ہو ہم تضرر اختیار کرے اللہ تعالیٰ سے روئے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے خوب استغفار کرے اپنی دلوں کو جو ہے اس میں اصلاح ہو لیکن ہم بھی بے پرواہ ولیکن قصد قلوبہم ہمارے دل اتنے سخت ہو گئے وزین لهم الشیطان ما کانوا یعملون ہم تو شیطان حزب الشیطان میں کتنی چیزیں ہم کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے تو دیکھیے جب تک ہم خود اپنے اصلاح نہیں کریں گے اور کہیں گے کہ بزنس ایز یوزول نہیں ہم چلتے رہیں گے دیکھیں گے نہیں تو ہم بھی ایک مثالی مسلمان کے طور پر اب ہندو کو بتائے دیکھیے یہ تو گائے کی پیشاب اور گوبر اور پتہ نہیں کیا کیا کھاتے پیتے اور اس میں غسل کرتے تو ہم بتائے ان کو کہ دیکھو یہ ہے زندگی ہمارے پاس نمونہ ہے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور پھر ہم دعا بھی کریں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اور انشاءاللہ اللہ مرفع عنا الوباء والبلاء اللہ مسلمنا اللہ محفظنا دیکھو حرمین شریفین کی حالت آپ کے سامنے لوگوں کے پاس ایک ہاتھ میں ٹکٹ ہے دوسرے ہاتھ میں ویزا نہیں جا سکتے اب رمضان کی فکر ہے حج کی فکر ہے تو ہم اللہ کی بارگاہ میں جو ہے دعا کرے اللہ محفظ بلاد الحرمین الشریفین من کل سوء ومکروہ اللہ مطہر المسجد الاقصی من اليہود الغاصبین اور خود اپنے لیے اپنے بچے کے لیے اللہ مسلمنا اللہ محفظنا تو اختتام میں ہم یہ دعا کرتے ہیں سب اپنے بچے شاگردوں کو اللہم انی اعوذ بک من سیء الاسقام یا جمع کی صیغہ اللہم انا نعوذ بک من سیء الاسقام اللہ تعالیٰ جو ہے ہم سب کی حفاظت فرمائے اولادوں کو امت کی اور ہم دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ایک مثال دی ہم کو کہ تمہارے جراثیم تمہارے موتا اور یہ وہ پورے ایران بند ہے ابھی 83 ملین شٹ ڈاؤن تو یہ کل سے شروع تو ہم جو ہے اہل سنت و جماع کا پرچم ہم خوب بتائے کہ یہ ہے ہمارے یہ طریقہ کہ ہم خاموش رہے یہ لوگ گالی دیتے رہے یہ ٹھیک نہیں ہے تو اللہ تعالی ہمارے بھی حفاظت فرمائے اور امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے اور اللہ تعالی جو ہے ہم کو قبول فرمائے وآخر دعوانا
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون صدق الله العظيم. Just this morning, one incident happened in our area. One of our masjid satis, his factory burned down also. So we make dua that Allah subhanahu wa ta'ala gives him ni'amul badal. It reminds us also that we turn to Allah. Alhamdulillah, few ulama were there. Many people from the masjid visited him immediately. They came to his factory and people gave him targhib. This type of test and difficulties come upon us, not only us, but the whole world at the moment. We don't know in the future what type of difficulties and tests may face us. So Allah subhanahu wa ta'ala says in this ayat which I recited that verily, definitely we will test you with some fear. Fear will come upon you and hunger will come upon you. And there will be loss of wealth also and lives also and the fruits and the benefits of the things that we have. We lose out on these kind of things. But Allah subhanahu wa ta'ala says, وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ Give glad tidings to those who make sabr. So in every difficulty that faces us, we have to, because of our iman, we have sabr. And we know that conditions come from Allah subhanahu wa ta'ala. And we know that we are being tested by Allah. وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً Allah will test us, two types of tests. Sometimes, with khair and goodness, this is also a test. Whether we make shukr to Allah subhanahu wa ta'ala. And sometimes Allah subhanahu wa ta'ala will put difficulties upon us. And this is also a test on us. Sometimes the halat that comes upon us are infiradi and sometimes they are ijtima'i. Good conditions, a person personally is having good conditions, Allah is testing him. And sometimes ijtima'i, everybody together are having good conditions, a certain family, a certain locality, a certain country or the ummah. So Allah is testing us. That hada min fadli rabbi liyabluwani ashkuru am akfur. Allah is testing me. Hazrat Sulaiman alayhi salam said, this is from the grace of my Rabb. He's testing me to see do I make shukr or I'm ungrateful to Allah subhanahu wa ta'ala. So in ni'mat also is also a test. And on the other side, sometimes difficulties will come. The difficulties sometimes come infiradi. That a person personally is going through difficulties in the form of sickness or loss of life or wealth or things or whatever conditions may come upon him. So infiradi torpe, Allah is testing him. Or ijtima'i, that a community suffers, or a country goes through halat, or the ummah at large will go through difficulties. So this also Allah is testing us. So we are supposed to say, we should give glad tidings to those who make sabr. And who are those people? They are those who say, inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. We realize that we belong to Allah, and unto Allah is our return. Our conditions are by Allah subhanahu wa ta'ala. We also understand that ma akhta'aka lam yakun liyusibak wa ma asabaka lam yakun liyukhti'ak. If something came to you, it was never going to miss you. If something missed you, you were never going to get it. There's no ifs and buts in our story. If I could have done this, what if, what if, what if? This is not in our story. Our story is we do husn tadbir, but we believe in taqdeer. We try and plan and prepare and do every type of precautions in all our matters. But whatever happens after that, we know it is from taqdeer. And this is a great strength for a person because he believes in Allah subhanahu wa ta'ala. And so he understands that this came from Allah. There was no way it was going to avert. And this is a strength to take us through difficulties also. A person who doesn't believe in taqdeer, he fights with himself and he questions himself and he tries to say if and what, or what if and but, I should have and I should have. And he makes himself more parishan. And a Muslim surrenders himself to the fact that it was meant to happen, it was not going to must. What I have to do in the future? Also, we understand whether something, a difficulty is a rahmat or a difficulty is a adab. So very nicely, we can understand something. If after anything that happens to us, a person turns to Allah, that thing became a rahmat for that person. And if after anything happens to us, we go further away from deen, that means that thing became an adab for us. Fir'aun, Allah gave him wealth, he went away from Allah. So that wealth was an adab for him. And Sulaiman alayhi salam, Allah gave him kingdom, he turned towards Allah. So wealth was a rahmat for him. Some people is in difficulty, They turn towards Allah. And so the difficulties are rahmat for them. Because the difficulty is temporary. And the benefit they're going to get is forever. And some people, when difficulties come, they forget Allah. They left deen. Or they left whatever. They left the hukam of Allah. So that actually difficulties are adab for them. So how we determine whether something is a rahmat or adab for ourselves? See which direction we are moving. If we're turning to Allah subhanahu wa ta'ala, ruju ila Allah, this is rahmat. And if we turn away from Allah subhanahu wa ta'ala, this will become adab. Also Allah subhanahu wa ta'ala says, وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ. This is of matters of great courage, that a person, he makes sabr and he makes ikhtiyar of taqwa. So these two commands have been given several places in the Quran al-Karim. بَلَا إِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا وَيَأْتُوكُمْ مِنْ فَوْرِهِمْ هَذَا يُمْدِدُكُمْ رَبُّكُمْ بِخَمْسَةِ أَلَافٍ مِنَ الْمَلَائِكَةِ مُسَوِّمِينَ. Allah subhanahu wa ta'ala told Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam and the Sahaba radiallahu anhum that if you have sabr and you have taqwa, then what will happen? Allah's يُمْدِدُكُمْ, Allah's assistance will be with you. Allah will send a malaika in your assistance also. So this was told to them. This is how in going out in Badr also, the qualities you should make ikhtiyar of, the qualities you should have, sabr and taqwa. Another ayat of the Quran, similar, وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَذُرُكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا. If you have sabr and you have taqwa, then the schemes of the enemy of yours who trying to do something to you, you will be safe from that. It won't cause harm to you. So if we adopt sabr also in our condition, sabr meaning we stay on the command of Allah and we be patient, we don't complain. We are to see in every condition, ilm and dhikr, these two things. Ilm, we'll have to find out what is the hukam for me at this point now. What condition has come upon us? What is the hukam of Allah subhanahu wa ta'ala? And dhikr is to make us humble in front of Allah subhanahu wa ta'ala, to make us fear Allah and to remember Allah at the time so that we can practice upon the hukam that we're supposed to do it. So through ilm and dhikr, we'll know what to do and we'll have the remembrance of Allah to do what we're supposed to do, the fear of Allah and the love of Allah to do what we're supposed to do in the conditions that we may face. There's one last incident I will mention. There was one Maulana Rahmatullah Ali, Maulana Zulfikar from Jharkhand, from India. I never met him, but I heard many stories about him and I was very fascinated by the stories I heard of this Maulana. He passed away in the recent years. He was out in Jamaat for 4 months and during his safar he had passed away at that time. So the people of Jharkhand from that area, from Bihar, they spoke about him. I heard from somebody saying, Maulana Umar Panpuri Rahmatullah used to say that he is a Jamali Buzrug. He was a Buzrug of very soft also, and he had beauty within him and in his ways also. He used to spend 6 months in the Khanka and he used to spend 6 months out in Jamaat. He had made tartib like that in his life. And there were many people from the people of Jharkhand and Bihar, they speak a lot about him. So why I found out about him, because one Sati spent time with him in Jamaat and he gave us a karguzari. In 1982, this person's name is Humayun. He was sent by Hazraji Rahmatullah Ali Maulana Imam al-Hassan and him. They were going to England for Ijtima. So Hazraji told him that you also come along. When they went to England and there was an Ijtima, from there all the elders that were there, Maulana Syed Khan Sahab, Maulana Umar Panpuri, Mufti Zinul Abidin, Rahmatullah Alim, all of them, they were all made in Jamaats of 5, 5, 5, 5, with whoever else was with them. But all these senior elders were put in separate Jamaats and they were sent to various countries of Europe as Jamaats of 5 people. They were all going to make efforts and they were going to reach Belgium. There was an Ijtima going to take place in Belgium. So this brother Humayun, he was with Maulana Zulfikar in that Jamaat. They were traveling by ship and at sea a storm came and the ship started. They say, this brother explained himself. He says, sometimes we were at the bottom of the wave. When we looked out, there was water on both sides on top of the ship. And sometimes we were on top of the wave. When you look down, there was no water next to us. We were right on top of the wave. He said, that was the halat. When the storm started, we tried to reach Salat. But the ship was shaking so much in our Salat, everybody fell down also. We couldn't even reach Salat. At that stage, this Maulana Zulfikar, he said something. And they all looked at him. He's smiling. So they all thought, what's Maulana, what's happening to him? So Maulana said that, ab to maza aa gaya. Ya to hum ghazi ban ke niklenge, ya shaheed hokar marenge. That we can only win now. Ihdal husnayin, there's one of two things now. Now we in it. Allah has put us in the halat. Now we can only win. Either we come out as soldiers, we'll be victorious coming out from here, it'll be such a thing. or either will die a shaheed. There's only win for us. وَتَرْجُونَ مِنَ اللَّهِ مَا لَا يَرْجُونَ. We have hope in Allah subhanahu wa ta'ala, that which anybody without iman can have hope for. So he said there's one of two conditions now. And when he had himmat, the rest of his jamaat got himmat. And the rest of the people on the ship were screaming, and the jamaat was calming them down. And when 8 hours they went through a storm, and they reached Belgium. When they reached Belgium, and the storm had subsided after 8 hours, the ship was still okay, and they reached Belgium. When they reached Belgium, all the people on the ship, they sort of, so to say, saluted the jamaat, and they said it was because of you people, it looks like the help of Allah was what, in their non-Muslim words, the help of God was with us. It is because of you God-fearing people, it looks like we all been saved. They, so to say, they saluted the jamaat, and they told the jamaat, thanks and whatever have you, this was the effect of the jamaat. And just to complete the story, they reached Belgium, and the istima took place there. And as Brother Humayun says, one day when I was sitting, I saw all the elders were quiet, and everyone was crying. And he says, I didn't know what happened until I found out what has happened. Why everybody is in such pareshani? And he said, the news has just reached now. At that time, Hazrat Sheikh Rahmatullah Ali, Madinatul Munawwara had passed away. And the news reached Maulana Mullah Hasan Sahab and their jamaat. And he said, all the elders were totally broken down because of the death of Hazrat Sheikh Rahmatullah Ali, especially Maulana Mullah Hasan Sahab, saying that Hazrat Sheikh was a support from the time of Maulana Ilyas Rahmatullah Ali to the time of Maulana Yusuf Rahmatullah Ali, through his time, and now Maulana Imam Hassan was so parishan to say that we have lost a very big support. And he said for a few days he was like this, and then Allah SWT gave him some mubashirat in his dreams, and then again he got himmat, and then he was feeling better and he calmed down. So Allah SWT gave him some what you call glad tidings that made him, you know, calm down, and then of course Allah Pak helped them and continued. Allah Ta'ala give us all tawfiq.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه أجمعين أما بعد محترم علماء کرام اور مسلمان ساتھیوں ہمارے اور آپ کے سامنے اس مہینے کے متعلق اور حالات کے متعلق ہمارے سامنے نصیحتیں آ گئیں یہ بھی ہمارے سامنے بات آئی اس مہینے میں کن کن شخصیات کا انتقال ہوا اور کن کن شخصیات نے کارنامے مسلمانوں کے لیے انجام دیے ہیں اس مہینے میں حسن بصری کا بھی انتقال ہوا تھا 110 ہجری میں 110 میں اسی مہینے میں امام ترمذی کا بھی انتقال ہوا اسی مہینے میں معین الدین اجمیری جنہوں نے تصوف کی لائن سے ہندوستان میں بہت بڑا کام انجام دیا ان کا بھی انتقال ہوا اسی مہینے میں 1225 میں 1225 قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمہ اللہ کا بھی انتقال ہوا جو علم حدیث اور علم تصوف اور علم تفسیر کو جمع کرنے والے تھے اور ماہر تھے. اور شاہ عبدالعزیز رحمہ اللہ نے بھی ان سے استفادہ کیا تھا. شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ نے ان کو ان کے پاس بھیجا تھا کہ آپ ان کے پاس تفسیر پڑھیں. اور شاہ عبدالعزیز رحمہ اللہ فارسی کا یہ شعر پڑھتے تھے, روحی پدرم شاد کہ میں گفت و استاد, فرزند مرا عشق بیاموز دگر ہیچ. اللہ تبارک و تعالی میرے والد صاحب کی روح کو خوشی نصیب کرے, میرے والد صاحب کی روح کو خوشی عطا فرما دے کہ انہوں نے میرے استاد سے کہا کہ ان کو عشق سکھاؤ, محبت سکھاؤ, اور کچھ بھی نہیں. اس لیے کہ اس میں شک نہیں, جب آدمی کے دل میں محبت پیدا ہو جائے سارے مسائل حل ہو جاتے ہیں. ایک طالب علم, کوئی بھی طالب علم ہو, نہیں پڑھتا, دل نہیں لگتا, اگر اس کے دل میں محبت پیدا ہو جائے علم سے, حفظ سے, مدرسے سے, استاذوں سے, بس پھر فکر مت کرو, خود بخود مسئلہ حل ہو جائے گا. اصل چیز محبت ہے. شاہ عبدالعزیز رحمہ اللہ نے کتنی پیاری بات فرمائی کہ میرے والد نے میرے استاد سے کہا کہ میرے بیٹے کو عشق و محبت سکھاؤ, اور کچھ نہیں. اس لئے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ. اللہ تبارک و تعالیٰ کسی قوم کی حالت کو تبدیل نہیں کرتے, حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ, یہاں تک کہ وہ تبدیل کریں گے ما بانفسهم جو اس کے اندر ہے. اس کا ایک مطلب یہ ہے کہ جب تک دل کو تبدیل نہ کرے تو اصلاح نہیں ہو سکتی. دل کو تبدیل کرے, جب دل کی تبدیلی ہو جائے بس اصلاح ہو جائے گی. دل کے اندر محبت پیدا ہو جائے, دل کے اندر صبر پیدا ہو جائے, دل کے اندر شکر پیدا ہو جائے, دل کے اندر اللہ تعالیٰ پر توکل اور اعتماد پیدا ہو جائے, اور دل کے اندر تواضع اور عاجزی پیدا ہو جائے, دل کے اندر دین سے محبت پیدا ہو جائے, تو اس کے وجہ سے سارے مسائل حل ہو جائیں گے. اور اگر دل کے اندر بغض پیدا ہوا, حب جاہ اور حب مال پیدا ہوئی, دل کے اندر غضب اور غصہ پیدا ہوا, دل کے اندر تکبر پیدا ہوا, دل کے اندر عجب پیدا ہوا, میں سب سے بڑا ہوں, اس کے وجہ سے سارا کام خراب ہو جائے گا. اِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ, جو ان کے سینے میں دل پڑا ہوا ہے اس دل کو تبدیل کرو بس کام ٹھیک ہو جائے گا. یہ مطلب بھی ہے اِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ. اللہ تبارک و تعالی کسی قوم کو تبدیل نہیں کرتے جب تک وہ اپنے ماحول کو تبدیل نہ کرے. ما بانفسہم, وہ ماحول جس میں ان کے نفس پڑے ہیں. ماحول کو تبدیل کرنے سے کام ٹھیک ہو جائے گا. جیسے جماعت والے کہتے ہیں تم اللہ کے راستے میں 3 دن کے لئے نکلو 40 دن کے لئے نکلو 10 دن کے لئے نکلو نکلنے سے ماحول تبدیل ہو جائے گا ماحول کی تبدیل ہونے کے وجہ سے اصلاح ہو جائے گی جیسے اسامہ سمامہ ابن اسال رضی اللہ عنہ کا ماحول مسجد کا ماحول بن گیا تو وہ تبدیل ہو گئے اور 3 دن کے اندر اندر انہوں نے اسلام کو قبول کر لیا اس لئے کہتے ہیں اذا كنت في قوم جاہلیت کے زمانے میں بعض شاعر ایسے گزرے ہیں جنہوں نے اسلامی اشعار کہے ہیں ایسا شاعر جیسے اسلامی شاعر ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ امیہ ابن سلط جو شاعر ہے اس کا شاعر مسلمان ہے قریب ہے کہ وہ بھی مسلمان ہو جاتا لیکن مسلمان نہیں ہوا تو طرفہ جو وہ شاعر تھا جس کے اشعار کو خانہ کعبہ کے اندر لٹکایا گیا تھا اور جوانی میں قتل ہوا تھا اور ایک شاعر سے کسی نے پوچھا سب سے اونچا شاعر عربی میں کون تھا اس نے کہا الملک الدلیل وہ شہزادہ جو گمراہ تھا امرؤ القیس پھر اب وہ کیسے گمراہ تھا وہ بیان کرنے کی چیز نہیں پھر دوسرے نمبر پر کون اس نے کہا الغلام القتیل وہ لڑکا جو جوانی میں قتل ہوا تھا طرفہ تو طرفہ نے یہ کہا اذا كنت في قوم فصاحب خيارهم ولا تصحب الارض فتردى مع الردي جب تم کسی قوم کے ساتھ رہتے ہو اچھے لوگوں کی صحبت کو اختیار کرو ولا تصحب الارض اور خراب لوگوں کے ساتھ مت بیٹھو فتردى عن الردي تم بھی خراب ہوں لوگوں کے ساتھ برباد ہو جاؤ گے اور عن المرء لا تسأل وابصر قرينه فإن القرين بالمقارن يقتدي آدمی کے بارے میں مت پوچھو اس کے دوستوں کے بارے میں سوال کرو اس لیے کہ آدمی اپنے ساتھیوں کی پیچھے اقتداء کرتا ہے اپنے ساتھیوں کی طریقے پر چلتا ہے تو لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم اچھے ماحول میں اچھے ساتھیوں کے ساتھ بیٹھنا ذکر کی مجلس میں بیٹھنا اور ایسی مجلس میں بیٹھنا یا لا يشقى بهم جليسهم جن کے ساتھ بیٹھنے والا اگرچہ ہم جیسا گناہگار ہو لیکن وہ شقی اور بدبخت نہیں ہوتا اس کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت نازل ہوتی ہے جب مجلس پر رحمت نازل ہوئی اور جب مجلس میں رحمت کی خوشبو پھیل گئی تو ہم جیسے گناہگاروں کو بھی وہ خوشبو مل جائے گی تو جو ذکر کی مجلس میں اپنی کسی کام کے لئے آیا تھا کسی اور مقصد کے لئے آیا اور وہاں بیٹھ گیا تو فرشتوں نے اللہ تعالیٰ سے سوال کیا وہ تو اپنے کسی مقصد کے لئے آیا تھا ذکر میں شریک ہونا مقصد نہیں تھا تو فرمایا لا يشقى بهم جليسهم ان کے ساتھ رہنے والا بدبخت نہیں ہوگا اس کو بھی سعادت مل گئی اور اس لئے مولانا اشرف علی تھانوی نے فرمایا کہ اچھی مجلس میں بیٹھنا بزرگوں کے ساتھ بیٹھنا یہ 100 سال کی عبادت سے کیوں بہتر ہے تو وہ فرمانے لگے اس لئے بہتر ہے کہ اس میں سعادت کا ویزا مل گیا اس میں سعادت کا ٹکٹ مل گیا اس میں سعادت کی شہادت اور سند مل گئی سرٹیفیکٹ مل گیا جب سعادت کا سرٹیفیکٹ مل جاتا ہے اور سعادت اور کامیابی کا انعام مل جاتا ہے آدمی کے لئے اور کیا چاہیے. یہی تو آدمی کا مقصد ہے کہ حسن خاتمہ نصیب ہو جائے, سعادت نصیب ہو جائے. تو هم القوم لا يشقى بهم جلیسهم, یہ اسی لئے ہے کہ اچھے لوگوں کے ساتھ آدمی بیٹھ گیا. جیسے خوشبو کی مجلس میں بیٹھ جائے تو خوشبو ملتی ہے, اور روشنی میں بیٹھ جائے تو روشنی مل جاتی ہے. بدبودار مجلس میں بیٹھ جائے تو بدبو ملے گی. تو یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھے لوگوں کے ساتھ بیٹھنا ایسا ہے جیسے عطار کی دکان ہو, عطار یا آپ اس سے عطر خرید لیں گے پھر تو آپ کی جیب میں عطر, اور یا وہ تھوڑا سا لگا دے گا پھر بھی عطر مل گیا آپ کو, خوشبو مل گئی, اور یا خوشبو کو محسوس کرو گے مجلس کے اندر تو خوشبو ہی خوشبو ہے. پوری مجلس کی مثال آپ سب کو معلوم ہے کہ جیسے لوہار ہو اس کی بٹھی ہو تو دھواں ملے گا, یا آپ کے بدن پر کوئلہ لگ جائے گا اور ورنہ بدبو تو آپ کو ہوگی, بدبو تو مل جائے گی. اور یہ بھی فرمایا ہے ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتى یغیروا ما بانفسهم, اللہ تعالیٰ کسی نعمت کو تبدیل نہیں کرتی مصیبت میں یہاں تک کہ تم شکر کو ناشکری میں تبدیل کرو گے. جب تک تم شکر کو ناشکری میں تبدیل نہیں کرو گے اللہ تبارک و تعالیٰ نعمت کو مصیبت میں تبدیل نہیں کریں گے. مشرکین مکہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نعمت ان کو حاصل تھی, جن کے وجہ سے برکت, جن کے وجہ سے نعمت, جن کے وجہ سے رحمت, اس کو برداشت نہیں کیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت اور نکلنے پر مجبور کیا. جب نعمت کی قدر نہیں کی تو نعمت کی جگہ اللہ تعالیٰ نے نعمت چھین لی اور ان پر مصیبت آ گئی. یہاں تک کہ بدر کے موقع پر ان کے وہ بڑے بڑے سردار جن کے ہاں ایک سردار کی قیمت دنیا کے برابر تھی, ان کے لیے ہماری نزدیک تو جہنم کے ایندھن اور جہنم کا ایندھن تھے, لیکن ان کی نزدیک ایک ایک آدمی ہزاروں کے برابر تھا. وہ سب ختم ہو گئے. ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے باقی رکھا جو سردار تھے لیکن بعد میں مسلمان ہو گئے. تو ابو جہل وغیرہ 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 کے مرنے کے بعد ابو سفیان ان کے سردار بن گئے. وہ ابو سفیان جنہوں نے اسلام لانے سے پہلے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف فرمائی. کیا وہ سچ کہتے ہیں؟ جی بالکل سچ فرماتے ہیں. کیا وہ وعدہ خلافی کرتے ہیں؟ بالکل وعدہ خلافی نہیں کرتے. کیا وہ اعلیٰ نسب والے ہیں؟ بالکل اعلیٰ نسب والے ہیں. کیا ان کے باپ دادا بادشاہ تھے؟ اگر بادشاہ ہوں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بادشاہی کو لینے کے لیے نبوت کی بات کرتے ہیں. نہیں, بادشاہ نہیں تھے. تو اس وقت بھی وہ بالکل سچی سچی باتیں کہیں, اگرچہ یہ کہا تھا کہ لوگ مجھے جھوٹا مشہور نہ کریں. ایسے لوگوں سے اللہ تعالیٰ نے بعد میں کتنا کام لیا, حضرت ابو سفیان سے کتنا کام لیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے, حضرت معاویہ جو ان کے بیٹے ہیں ان سے کتنا نام کام لیا, ان کی پورے خاندان بنی امیہ سے اللہ تعالیٰ نے بہت بہت بڑا کام لیا. تاریخ ان کو معاف نہیں کرتی. ابو سفیان کی ایک بیٹی ہے حضرت معاویہ کے بہن ام حکم, ان کے بارے میں آتا ہے کہ وہ مسلمان نہیں ہوئی تھی, شوہر مسلمان تھا, شوہر نے اس کو طلاق دی اس لیے کہ یہ حکم آیا ولا تمسکوا بعصم الکوافر, کافرات کو مت رکھو مت رکھو پھر بعد میں مسلمان ہو گئی. ان کے بارے میں ہماری ظالم تاریخ نے لکھا ہے کہ وہ مرتد ہو گئی تھی. مرتد کی بات ہی نہیں ہے, تاریخ نے کہا. تو یہ عرض کرنے کا مقصد ہے کہ اللہ تبارک و تعالی یہ جسم ہمارا اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے نعمت ہے. یہ ہمارا جسم اللہ تبارک و تعالی کی ایک امانت ہے. یہ ہمارا جسم اللہ تبارک و تعالی کی دی ہوئی ایک مشین ہے. اس مشین کو ہم اللہ تعالی کے حکم کے موافق استعمال کریں گے تو انشاءاللہ تعالی کوئی مصیبت کوئی بیماری نہیں آئے گی. ایسی عام بیماری جس عام بیماری سے لوگ پریشان ہوتے ہیں وہ ایسی بیماری انشاءاللہ نہیں آئے گی. جن بیماریوں کا تعلق وائرس وغیرہ سے ہے تو اللہ تبارک و تعالی نعمت کو مصیبت میں تبدیل نہیں کرتے جب تک ہم شکر کو ناشکری سے تبدیل نہ کریں. اور ایک مطلب یہ بھی بیان کیا گیا ہے ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتى یغیروا ما بانفسهم. اللہ تبارک و تعالی تمہاری حالت کو تبدیل نہیں کرتے جب تک تم اپنی حالت تبدیل کرنے کے اسباب کو جمع نہ کرو. جب تم نے اپنی حالت کی تبدیلی کے اسباب کو جمع کیا تو پھر اللہ تعالی حالت کو تبدیل کریں گے. اب اگر ہم تقوی چاہتے ہیں, طہارت چاہتے ہیں, علم چاہتے ہیں تو اس کے لیے ہم اسباب کو فراہم کریں گے, اسباب کو جمع کریں گے تو تب کام ہوگا. آدمی کہے میں علم حاصل کرتا ہوں, علم بہت اچھی چیز ہے. علم کو حاصل کرنے کے اسباب کو اختیار کرے گا, کتاب ہاتھ میں پکڑے گا, استاد کے پاس جائے گا, مدرسے میں داخل ہوگا, مکتب میں جائے گا. صرف تمنا کرنے سے تو علم حاصل نہیں ہوگا. اسی طرح ایک آدمی بچہ چاہتا ہے تو اس کے لیے شادی کرے گا تو تب حلال بچہ پیدا ہوگا, ورنہ کہاں سے حلال بچہ آئے گا. تو فرمایا اگر کوئی برائی کرتا ہے تو اس برائی کے اسباب کو جب اختیار نہ کرے تو برائی نہیں آئے گی. اس لیے برائی کے اسباب سے بچو اور اچھائی اور خیر کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے اسباب رکھے ہیں. جب تک خیر کے اسباب کو اختیار نہیں کرو گے تو خیر نہیں آئے گی. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو دارالاسباب بنایا اور دارالاسباب کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو چیزیں رکھی ہیں وہ اسباب کے اوپر رکھی ہیں. جیسے آپ نے سنا کہ یہ وائرس لگتا ہے لوگوں کو, تو ہم یہ کہیں گے کہ وائرس کو لگانے کا خالق اللہ تعالیٰ ہے. اللہ تعالیٰ نہ لگائے تو نہیں لگے گا, خالق اللہ تعالیٰ ہے. لیکن اسباب جو لگانے کے ہیں اور لگنے کے ہیں ان اسباب سے ہمیں بچنا چاہیے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا ہے لا عدوى ولا طیرة ولا هامة ولا سفر. اس میں ایک لفظ ہے ولا عدوى. یہ لا عدوى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اوتی تو جوامع الکلمہ, مجھے ایسے کلمات دیے گئے ہیں جو جامع ہیں, جمع کرنے والے ہیں. الفاظ یسیرا تحتها معانی کثیرا, تھوڑے سے الفاظ میں بہت زیادہ مطلب ہوتا ہے. الفاظ قلیلا تحتها معانی جلیلا, تھوڑے سے الفاظ میں بہت زیادہ مطلب ہوتا ہے. تو یہ لا عدوى اس کا یہ بھی مطلب ہے کہ مرض, ہر مرض متعدی نہیں ہوتا. ہر مرض کو متعدی مت سمجھو کہ ایک سے دوسرے کو لگے گا. اور یہ بھی مطلب ہے لا عدوى, مرض متعدی ہونا, ایک سے دوسرے تک پہنچنا اللہ تعالیٰ کے حکم کے بغیر نہیں ہوتا, اللہ تعالیٰ خالق کل شے ہے. اور یہ بھی مطلب ہے لا عدوہ, جو مرض متعدی ہے بہت زیادہ تو لا تعدو, اس کو تم متعدی مت کرو. یہ لا عدوہ لا تعدو کے معنی میں ہے, جیسے فلا رفس ولا فسوق ولا جدال فی الحج, فلا رفس لا ترفسو, فحش کلامی مت کرو, ولا فسوق ولا تفسقو, فسق فجور مت کرو, ولا جدال فی الحج, اور جگڑی مت کرو. تو لا عدوہ جو مرض بہت زیادہ متعدی ہے ڈاکٹر و حکیموں کی نزدیک, اس کو متعدی مت بناؤ. جہاں تم ہو وہاں رہو, جہاں زیادہ ہے وہاں مت جاؤ, اور جہاں لگا ہوا ہے وہاں سے نہ نکلو. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ ایک سفر میں جا رہے تھے اور معلوم ہوا فلان جگہ ایسی بیماری پھیلی ہوئی ہے جو بیماری ایک سے دوسرے کو لگتی ہے. ایسی بیماری کے بارے میں حضرت نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر من المجزوم فرارک من الاسد, جزام جو ایک بیماری ہے جس میں خون جس کے اندر گوشت گرتا ہے, اس سے اس طرح بچو جیسے شیر سے آدمی بچتا ہے. اور ڈاکٹر کہتے ہیں کہ اس کا جو جرثوم ہے وائرس ہے, وہ وائرس جب دیکھا گیا تو وہ شیر کی طرح ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شیر کے ساتھ تشبیہ فرمائی, یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے. تو فرمائے اس سے بچو. تو حضرت عمر نے مشورہ کیا مہاجرین سے انصار سے, کسی نتیجے پر نہیں پہنچے. پھر ایک صحابی نے حدیث فرمائی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہاں عام بیماری پھیل جائے باہر سے مت جاؤ, اس لیے کہ اگر تم باہر سے جاؤ گے تو اس کا مطلب اللہ تعالیٰ نے پیدا کیے اسباب, جو اسباب پیدا کیے ہیں ان اسباب کو لات مارتے ہو, اسباب کو بیکار سمجھتے ہو. اسباب کو بیکار بھی نہیں سمجھنا چاہیے. اور جہاں یہ بیماری پھیلی ہوئی ہو وہاں سے نکلنے کی بھی کوشش مت کرو, اس لیے کہ یہ تقدیر کے خلاف ہے. جب تم وہاں سے نکلتے ہو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں وہاں یہاں سے نکلوں گا تو مجھے موت کی تقدیر نہیں آئے گی, تو وہاں مت جاؤ یہ تدبیر کے خلاف ہے. وہاں سے نہ نکلو یہ تقدیر کے خلاف ہے. تدبیر اور تقدیر کے درمیان انسان چلتا ہے. ایک صحابی آئے حضرت عبد الرحمن بن عوف, جب حضرت عمر نے واپسی کا ارادہ فرمایا واپس چلو, تو ایک صحابی نے کہا کہ حضرت عبد الرحمن نے حضرت عمر آپ افرارا من قضاء اللہ, آپ اللہ تعالیٰ کی تقدیر سے بھاگتے ہو. حضرت عمر نے فرمایا کاش کوئی اور یہ بات کہتا آپ نہ کہتے. فرمایا ہاں ہم اللہ کی تقدیر سے اللہ کی تقدیر کی طرف بھاگتے ہیں, یہ بھی اللہ کی تقدیر ہے اور یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے کہ وہاں مت جاؤ. تو شریعت میں تدبیر بھی چلتی ہے, شریعت میں تقدیر بھی چلتی ہے. تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ دل پر محنت کرنے کی ضرورت ہے. لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم, اپنے دل کو تبدیل کرو اور دل کے اندر اچھی صفات پیدا کرو. دل میں دین کی محبت ہو, ذکر کی محبت ہو, شریعت کی محبت ہو, علم کی محبت ہو, اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی محبت ہو, اس کی محبت کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی پورے بدن کو ٹھیک کر دیں گا. جب ایک آدمی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زنا کی اجازت چاہی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تمہاری بیٹی کے ساتھ کوئی کرنا چاہے برداشت کرو گے؟ نہیں. تمہاری بہن کے ساتھ برداشت کرو گے؟ نہیں. تمہاری بیوی کے ساتھ نہیں برداشت کرو گے. جس کے ساتھ تم کرتے ہو بھی کسی کی بیٹی ہے, کسی کی بہن ہے, کسی کی بیوی ہے. اس کی سمجھ میں بات آ گئی, پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے دل پر ہاتھ رکھا سینے پر اور فرمایا اللہم طہر قلبہ وحسن فرجہ, اے اللہ اس کے دل کو صاف کرو. جب دل پاک اور صاف ہو جائے پورا بدن ٹھیک ہو جائے گا. اور پھر خصوصیت سے وحسن فرجہ, اس کی شرمگاہ کی حفاظت کریں. تو یہ عرض کرنے کا مقصد ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے دل کو ذاکر بنا دے. ایک صحابی حضرت جریر رضی اللہ عنہ نے فرمایا, یا رسول اللہ میں ڈرتا ہوں, جب سواری پر سوار ہوتا ہوں تو ڈرتا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی سینے پر ہاتھ لگایا, سینے کو پیٹا اور فرمایا جاؤ. اس کے بعد وہ فرماتے ہیں بس میرا دل مضبوط, جب دل مضبوط ہو گیا دماغ بھی مضبوط, ہاتھ بھی مضبوط. دل ڈرتا ہو ہاتھ بھی کانپتے ہیں, پاؤں بھی کانپتے ہیں, زبان بھی نہیں چلتی. تو اللہ تبارک و تعالی ہمارے دل کو اس لیے دل کی اصلاح فرما دے. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لسان ذاکر. سب سے بڑی ویلتھ, سب سے بڑی دولت کیا ہے؟ لسان ذاکر وقلب شاکر وزوجۃ تعینہ علی دینہ. یہ تین چیزیں مل جائیں سب سے بڑی دولت ہی ہے. اللہ تعالی ہم سب کو دولت, یہ دل کی دولت نصیب فرما دے. بس چند سطرے میں پڑھتا ہوں. حضرت مفتی محمود صاحب رحمت اللہ علیہ کے ملفوظات اور ارشادات سے بیعت کے بعد ارشاد فرماتے ہیں, مسلمان کے لیے ایمان کے بعد سب سے زیادہ ضروری نماز ہے. نماز با جماعت تکبیر اولی کے ساتھ پابندی سے پڑھیں. اس کے بعد تین چیزیں ہیں, تیسرا کلمہ سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر, استغفار استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ, یا یہ نہ ہو تو استغفر اللہ العظیم استغفر اللہ. درود شریف نماز والا یا کوئی اور, ان میں سے ہر ایک کی تین تین تسبیح صبح کو تین شام کو پڑھ لیا کرے درود شریف, اور بعض کو صرف ایک تسبیح صبح شام پڑھنے کا حکم فرماتے. اور فرماتے جو حضرات قرآن شریف پڑھی ہوئی ہوں وہ روزانہ قرآن شریف کی تلاوت کچھ نہ کچھ ضرور کر لیا کرے. اہل علم حفاظ کے لیے ارشاد فرماتے کم از کم تین پارے حافظ ہے. اور پھر اس کا طریقہ بتلاتے تھے کہ ظہر سے پہلے کچھ پڑھے, فجر کی سنتوں میں پڑھ لے, اور اسی طرح دوسری سنتوں میں پڑھ لے, اور اوابین میں پڑھ لے. صلی اللہ علی محمد وآلہ وآصحابہ اجمعین. الحمدللہ رب العالمین, الصلاة والسلام علی محمد وآلہ وآصحابہ اجمعین. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم, وتب علينا انك انت التواب الرحيم. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطانا. ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به, واعف عنا واغفر لنا وارحمنا, أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب القبر وعذاب الآخرة. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اے رب کریم ہم سب کی مغفرت فرما دے, ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے, خیر اور عافیت سب کو نصیب فرما دے. مولانا حبیب اللہ صاحب کا انتقال مدینہ منورہ میں ہوا, اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرما دے, ہمارے سب اکابر کے درجات کو بلند فرما دے, عافیت و سلامت نصیب فرما دے. جو وائرس پھیلا ہوا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کے ہمارے دوست و احباب اور مسلمانوں سب کے اس سے حفاظت فرما دے ممالک کو محفوظ فرما دے شرور اور فتنوں سے حفاظت فرما دے شیطان اور نفس کی لغزشوں سے سب کی حفاظت فرما دے بعض دوستوں نے دعاؤں کے لئے کہا اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو خیر پہنچا دے اور مشکلات کو آسان فرما دے ہر وہ خیر جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ سے مانگی ہمیں عطا فرما ہر وہ شر جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی ہم سب کو پناہ دے دے پوری دنیا میں جہاں جہاں مسلمان پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما دے مسلمانوں کو صحیح قائد نصیب فرما دے صحیح قائد عطا فرما دے ہر قسم کی برائیوں و خرابیوں سے ہم سب کی حفاظت فرما دے سب کے علم عمر عمل اخلاص میں برکت دے دے برکات سے دنیا اور آخرت میں ہم سب کو نواز دے اس مدرسے کو خصوصاً اور آل حق کے تمام مدارس کو تبلیغ جماعتوں خانقاہوں معابد کو قبول فرما دے مساجد کو قبول فرما دے دین کی خدمت اور دین کے پھیلانے کے لئے سب کو قبول فرما دے ہماری دعاؤں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طفیل قبول فرما صلی اللہ علی محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین Thank you.